بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب بلیک واٹر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 6 ہے. اس کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 5. اس ماہ کے بعض افسروں کو جنرل ہیڈ کوارٹرز تک رسائی تو حاصل تھی ہی, اب انہوں نے سروس ہیڈ کوارٹرز کے چیدہ پاکستانی افسروں کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنا بھی شروع کر دیا. نمبر 4, بعض امریکی سفارتکاروں نے پی این اے کے متعدد رہنماؤں سے براہ راست دوستی کا شرف حاصل کر لیا اور ہر طرح سے ان کی امداد کرنے لگے. جن دنوں پی این اے کی تحریک عروج پر تھی, غیر ملکیوں کا ایک بڑا ریلا جن میں زیادہ تعداد یہود و نصارہ کی تھی, صحافیوں, فوٹوگرافروں, رپورٹروں اور سیاسی مبصرین کے روپ میں پاکستان آ پہنچا. بظاہر یہ لوگ کیمروں اور ٹیپ ریکارڈوں سے مسلح تھے, مگر اندرون خانہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے. ان کے پاس ڈالروں کی کمی نہ تھی اور پاکستان میں بھی بعض خفیہ ہاتھ ان کی ہر قسم کی امداد کے لیے پہلے ہی سے موجود تھے. ان کے پاس تمام سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے نام, پتے اور فون نمبر تک موجود تھے. لطف کی بات تو یہ ہے کہ گوری چمڑی کا جادو اس قدر چل چکا تھا کہ ہمارے کچھ سیاستدان اور چند بلند اور قد آور قومی رہنما ایک نام نہاد سفید فام صحافی کو فون کال کے منتظر رہتے اور اس سے گفتگو کرنا اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے. مارک ٹیلی. ہر روز آئی ایس آئی کے پاس ان کی جانب سے بھیجی گئی خبروں کے ٹیلی گرام کا ایک ڈھیر لگ جاتا, جن کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ہمارے کچھ سیاستدان کس قدر بونے قد کے ہیں اور وہ ان نام نہاد صحافیوں کو جو دراصل سی آئی اے کے ایجنٹ تھے, قومی مفادات کے خلاف کیا کیا رپورٹ کرتے تھے اور ان کی گفتگو سے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کیا نقصانات پہنچ سکتے تھے. بریگیڈیئر ترمیزی اپنی کتاب پروفائل آف انٹیلیجنس میں لکھتے ہیں, انہیں انہی دنوں ہمیں کراچی سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ کھلی منڈی میں امریکی ڈالر کا زر مبادلہ کا نرخ ہم بڑی حد تک گر گیا ہے. مارکیٹ میں امریکی ڈالروں کا ایک ایسا سیلاب آ چکا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ امریکی ڈالر کے عوض پاکستانی روپیہ خرید رہے تھے. اس حقیقت کو جاننا آپ قطعی مشکل نہیں کہ یہ سیلاب بلا کہاں سے آیا تھا اور اس کے پیچھے کیا خفیہ مضمرات تھے. امریکہ نے فوری طور پر پی ایل 480 کے تحت جمع شدہ رقوم کی تجوریاں بھی کھول دیں اور جمہوری اتحاد کے سیدھا سیدھا کارکنوں کی جیبیں راتوں رات امریکی ڈالروں اور پاکستانی روپوں سے بھر دی گئیں, اور بظاہر ملک میں اسلامی حکومت کے قیام کے یہ خواہش مند حضرات پہلی بار پرتعیش زندگی گزارنے لگے. یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا. بعض صنعت کار اور تاجر بھی جو بھٹو کے اقتصادی پالیسیوں سے نالا تھے اس جہاد میں شامل تھے اور پی این اے کو بڑی بڑی رقوم چندے کے طور پر دے رہے تھے. ان چندوں کا چونکہ کوئی حساب کتاب نہیں تھا, اس لیے پی این اے کے بعض مرکزی رہنماؤں نے لاکھوں کمائے. 30 لاکھ روپے کا ایک چیک جو ایک بیرونی حکومت سے جماعت اسلامی کے ایک سربراہ کے نام آیا تھا, حکومتی کارندوں کے ہاتھ لگ گیا. اس کی ایک فوٹو کاپی سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مرتضیٰ جوتوئی کو دے دی گئی, جو انہوں نے وزیر اعظم تک پہنچا دی. اپریل کے مہینے میں پی این اے کا ایک احتجاجی جلوس کوئنز روڈ اب شہر فاطمہ جناح سے گزر رہا تھا. جب یہ جلوس امریکن سینٹر کے قریب پہنچا تو یو ایس آئی ایس کے پبلک افیئر آفیسر کرسٹوفریل شیلز کو اپنے ایک پاکستانی اسٹاف ممبر اجمل خان کے ساتھ سینٹر کی چھت پر دیکھا گیا. انہیں دیکھ کر جلوس میں شامل امریکی نمک خواروں نے اپنا نمک حلال کرنے کی خاطر امریکہ کی حمایت میں نعرے لگانے شروع کر دیے. رد عمل کے طور پر شیلز نے بچوں کی طرح خوشی سے ہاتھ ہلا کر ان نعروں کا جواب دیا. وہ یقینی طور پر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ امریکی فنڈز اور منصوبہ بندی بال آخر اپنے جوہر دکھا رہی تھی. اس حوالے سے پاکستانی ٹائمز لاہور 4 مئی 1977 کی اشاعت میں مسٹر ایم اے بھٹی کا شائع ہونے والا خط قارئین کی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا. انہوں نے لکھا, زندہ باد مردہ باد, میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 28 اپریل کی قومی اسمبلی میں کی گئی تقریر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے راولپنڈی کے ایک جلوس میں کارٹر مردہ باد کے نعروں پر امریکی سفارت خانے کا حکومت پاکستان سے احتجاج کا ذکر کیا تھا۔ 19 اپریل کو امریکن سینٹر کے سامنے سے گزرتے ہوئے پی این اے کے ایک جلوس کے شرکا نے کارٹر زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس وقت سینٹر کی چھت پر سینٹر کے ایک امریکی افسر کرسٹوفر شولز اور ایک پاکستانی ملازم محمد اجمل خان موجود تھے جنہوں نے ان نعروں کے جواب میں انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور جلوس کے شرکا کا ان نعروں پر ہاتھ ہلا ہلا کر شکریہ ادا کیا۔ میں امریکی سفارت خانے میں سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ واقعہ پاکستان کے محکمہ خارجہ کو رپورٹ کیوں نہ کیا اور کارٹر مردہ باد کے نعروں پر احتجاج کرتے ہوئے کارٹر زندہ باد کے نعروں کو کیوں بھول گئے۔ بھٹو کے برطرف کرنے کا یہ امریکی منصوبہ اس قدر مضبوط تھا کہ 4 جولائی 1977 کو جب پی این اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا آخری دور ہوا اور دونوں جماعتیں ایک متفقہ سمجھوتے پر پہنچ گئیں تو پی این اے کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان مفتی محمود نواب زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مذاکرات کے دوران جو تجاویز پیش کی ہیں وہ انہیں قبول ہیں، مگر اس اعلان کے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان، پیر پگارو، بیگم نسیم ولی خان اور مولانا نورانی نے اس معاہدے کو نہ صرف تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا بلکہ ان تینوں رہنماؤں کی حیثیت کو بھی چیلنج کر دیا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کی ڈور کس کے ہاتھ میں تھی اور کون اس ڈور کے دوسرے سرے پر بیٹھا اپنی خواہش کے مطابق اسے حرکت دے رہا تھا۔ صفحہ نمبر 35-45 کی تخلیص۔ 19 اکتوبر 1976 کو سعودی عرب کے شاہ خالد پاکستان تشریف لائے۔ بھٹو نے شاہ خالد کو باور کرایا کہ امریکی آپ کے تیل پر قابض ہونا چاہتے ہیں، ہم اور آپ یعنی پاکستان اور سعودی عرب مل کر امریکی ارادے خاک میں ملا سکتے ہیں۔ حکومت کے ایوانوں سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مسٹر بھٹو نے شاہ خالد سے انڈس سپر ہائی وے اور ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے امداد مانگی۔ ساتھ ہی مسٹر بھٹو نے مشورہ دیا کہ آپ سعودی عرب روس کو تسلیم کر لیں اور میں اس کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہوں۔ یہ خبر امریکہ تک فوراً پہنچ گئی اور امریکہ نے شاہ خالد کو نہ ہی روس کی تسلیم کرنے دیا، نہ ہی انڈس سپر ہائی وے کے لیے یا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے پاکستان کو امداد دینے کی اجازت دی۔ صرف مسٹر بھٹو کی پھانسی پکی ہو گئی۔ 7 جولائی 1977 کو امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جوزف نی، جو ایٹمی ہتھیاروں کے محکمے کا ذمہ دار تھا، وہ پاکستان آیا اور جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کیپ کر دیا جائے، جہاں ہے وہیں روک دیا جائے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو ٹھینگا دکھلا دیا۔ کہوٹا اور سی آئی اے۔ 1978 میں فرانسیسی ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا منسوخ کروانے کے بعد امریکہ کی آنکھوں میں کہوٹا کھٹک رہا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان اس جنگل بیابان میں کیا کر رہا ہے۔ امریکہ نے جہاں اپنے خلائی جہازوں اور جاسوسوں سے کام لیا، وہاں اسلام آباد میں مقیم چند سفارتکاروں کو بھی اس بات پر مامور کیا کہ وہ کہوٹا کے علاقے کی سیر کرے اور دیکھے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کہوٹا ایٹمی پلانٹ کی سیکورٹی آئی ایس آئی کی ذمہ داری نہ تھی، اس مقصد کے لیے ایک علیحدہ سیکورٹی آرگنائزیشن قائم تھی جو کلی طور پر خود مختار سربراہ کی قیادت میں اپنے فرائض انجام دیتی تھی۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت میجر جنرل ریٹائرڈ سید اے زیڈ نقوی کو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد پی اے ای سی سیکورٹی کا سربراہ تعینات کیا گیا تھا۔ جنرل نقوی جب لاہور میں 10 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، میں ان دنوں کور ہیڈ کوارٹر میں جی ایس او آپریشنز کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ہمارے باہمی تعلقات کا آغاز اسی زمانے میں ہوا، مگر بعد ازاں جنرل صاحب کے اسلام آباد آنے پر یہ تعلقات نئے سرے سے استوار ہو گئے۔ ہمارے درمیان پائی جانے والی پیشہ ورانہ ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد پر وہ کبھی کبھار آئی ایس آئی سے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سیکورٹی کے حوالے سے معاونت کے لیے کہتے، یا کبھی ہمیں کسی اہم کیس پر تحقیقات کرنے کے لیے بھی کہتے تھے۔ ایٹمی ریسرچ کی تنصیبات اور ادارے، جن میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، روز آغاز ہی سے ہمارے دشمنوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظر خاص کا نشانہ ہے۔ اول ہی سے دشمنوں کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر یہ جان لیں کہ کہوٹا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان کا ٹارگٹ کہوٹا کمپلیکس اور اس کے گرد و نواح کی تصویر کشی تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ مشن اتنا حساس اور اہم تھا کہ خود سفیر صاحب کے گرد و نواح کی کیرتن کی تصویر کشی تھا. صاف ظاہر ہے کہ یہ مشن اتنا حساس اور اہم تھا کہ خود سفیر صاحب علاقے کے سروے کے لیے تشریف لے گئے اور اس سروے پلان میں پلان کی عمارت کو جانے والے راستوں, اس کے در و دیوار, اس کے گرد و پیش, سیکیورٹی کے سسٹم, حفاظتی انتظامات اور سارے ممنوع علاقے کا تفصیلی معاملہ شامل تھا. بنیادی طور پر یہ فوٹوگرافی اور دیکھ بھال کا مشن تھا جو عام طور پر اس علاقے میں کیا جاتا ہے جہاں حملہ کرنا مقصود ہو. تاہم یہ بات ابھی تک راز ہی ہے کہ پاکستان کو ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی فراہمی سے انکار کے بعد فرانس کوٹا کے بارے میں اس قدر تشویش میں کیوں مبتلا تھا اور کس کے ایما پر اس نے اس خطرناک مشن پر اپنے دو اعلیٰ ترین سفارتکاروں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا. ایسے مشن کسی صورت بھی اعلیٰ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عمل میں نہیں لائے جاتے. معلوم نہیں اس مشن کی اجازت فرانس کے صدر سے حاصل کی گئی تھی یا وہ سرے سے اس سے آگاہ ہی نہیں تھے. تاہم یہ وسوخ سے کہا جا سکتا ہے کہ فرانس کے سفیر کا مقصد محض کہوٹا کے فطری حسن سے لطف اندوز ہونا اور اس کی تصویر کشی کرنا نہیں تھا. انہیں اچھی طرح علم تھا کہ علاقے کی کیا اہمیت ہے اور وہ کسی صورت بھی سیکیورٹی زون میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے ان کی یہاں آمد کا واحد مقصد علاقے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا تھا تاکہ کوٹا پر کسی زمینی یا فضائی حملے کی صورت میں 100% کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے. انہیں کن حالات, کس بات اور کن لوگوں نے ایک باعزت سفارتکار سے ایک گھٹیا قسم کا 007 جیمز بونڈ بننے پر مجبور کیا, اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. تاہم ہمارے نزدیک یہ ایک نہایت ہی بچکانہ اور احمقانہ حرکت تھی. اس کے گرد و نواح میں مکانوں اور درختوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے اور شتر مرغ کی چال چلتے ہوئے تصویریں اتارنا شروع کر دیں. ان کی اس حرکت کا دیہاتیوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا, لیکن چند لڑکیوں نے سمجھا کہ یہ گورے ان کی تصویریں بنا رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. گاؤں کے کچھ لڑکے جو اس گرد کھیتوں میں کام کر رہے تھے یہ سن کر بھاگ کر آ گئے اور لڑکیوں نے چیخ چیخ کر انہیں بتایا, بھیا گورے ہماری تصویریں اتار رہے ہیں. پھر کیا تھا, لڑکوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کی دھنائی شروع کر دی. یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ گاؤں کے چند بزرگ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کر کے ان کی جان چھڑوائی. بہرحال اس وقت تک لڑکے ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ چکے تھے. اس مہمان نوازی کے باوجود فرانسیسی صفات کام نے ڈٹائی اور بے شرمی کی حد کر دی اور انہوں نے اس واقعے کے خلاف ہمارے دفتر خارجہ میں جا کر باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروایا. دفتر خارجہ نے پہلے جنرل نقوی سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا, مگر وہ اس سارے معاملے سے لاعلم تھے. انہوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا, ارشاد میاں کوٹا میں کیا ہوا؟ میں نے فوراً جواب دیا, جی کیا ہوا مجھے تو معلوم نہیں, آپ ہی بتائیے, لیکن انہوں نے فون بند کر دیا. میں نے سوچا کوٹا میں ضرور کوئی نہایت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے اور ابھی جنرل افسر بھی مجھ سے پوچھیں گے. چنانچہ میں نے فوراً اپنا ایک افسر کوٹا کی طرف روانہ کیا تاکہ معلومات حاصل کی جا سکیں. جب جنرل افسر نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر پوچھا, اس وقت تک میرا بھیجا ہوا افسر تمام معلومات حاصل کر کے آ چکا تھا. کوٹا میں کیا ہوا ہے, ظاہر ہے ہمارے دفتر خارجہ نے صدر صاحب کو رپورٹ کیا ہوگا اور انہوں نے جنرل نقوی کے بعد جنرل اختر سے پوچھا ہوگا. میں نے جنرل اختر کو تمام تفصیل بتا دی. جنرل اختر چونکہ یہ جانتے تھے کہ ہماری ٹیم کے کان بہت لمبے اور آنکھیں بہت دور تک جاتی ہیں, اس لیے انہوں نے ذرا اپنی آنکھیں سکیٹ کر مسکراتے ہوئے پوچھا, کیا تمہارے لڑکے تو وہاں نہیں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ ہماری اطلاع کے مطابق فرانسیسی جاسوس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے خود ڈرائیو کرتے ہوئے واپس گئے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری ٹیم وہاں نہیں تھی. اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ وہ ہمیں کوٹا کی تفریح دورے کا اعزاز بخش رہے ہیں تو ہم اس سے بہتر طریقے پر ان کی خاطر تواضع کرتے, انہیں بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کرتے اور شاید پھولوں کے دو خوبصورت چادرے بھی ان کے ہمراہ فرانس جاتی. میری یہ گفتگو سن کر جنرل اختر کے چہرے پر ایک خاص فخریہ مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے من وان صدر صاحب سے کہہ دیا, فرانسیسیوں نے ہمارے فارن آفس کے پاس اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ کوٹا کے سیکورٹی اسٹاف نے انہیں زدوکوب کیا ہے, مگر انہوں نے امریکیوں کو کچھ اور ہی کہانی سنائی, جس کا علم مجھے ایران سے شائع ہونے والی کتاب پڑھ کر ہوا, جو ایرانی طلباء کے امریکی سفارت خانے پر قبضے کے بعد حاصل کی جانے والی اہم دستاویزات پر مشتمل تھی اور جو اسناد العانہ جاسوسی 45 پاکستان جلد نمبر 1 امریکہ کی اسلامی ممالک میں مداخلت کے عنوان سے شائع کی گئی تھی. متعلقہ حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہے, خفیہ امریکن سفارت خانہ اسلام آباد 29 جون 1979, سیکرٹری آف اسٹیٹ واشنگٹن, عنوان فرانسیسی صفات کاروں کا اسلام آباد ایٹمی صلاحیت والے کارخانے کے قریب زد و کوپ اسلام آباد 1997 مختصر فرانس کے سفیر اور اول سیکرٹری جین فور لوڈ کو 26 جون کو کوٹا کے قریب کچھ ٹھگوں نے اس وقت زد و کوپ کیا جب وہ اپنی گاڑی میں اس گاؤں کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ فورٹ لوڈ جو پہلے ہی بے ہوش ہو گیا کہتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نہیں چاہتی کہ کوٹا کے نزدیک جہاں یورینیم کا کارخانہ ہے کوئی غیر ملکی آئے۔ تفصیل: جین فورڈ لوڈ نے 28 جون کو ہمیں اطلاع دی کہ 26 جون کی شام تقریباً 7:15 بجے وہ اور اس کا سفیر کوٹا کے علاقے سے جو اسلام آباد سے 30 میل کے فاصلے پر ہے واپس اسلام آباد آ رہے تھے کہ راستے میں چند ٹھگوں نے انہیں پیٹا۔ 1978 میں فورڈ لوڈ اپنے ایک آسٹریلوی سفارت کار کے ہمراہ اس علاقے میں گیا تھا جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایٹم بم بنا رہا ہے اور انہوں نے اس علاقے کی کافی تصویریں اتاری تھی۔ فور لوٹ نے اپنے سفیر کے ساتھ پچھلے ہفتے سفارہ کی میٹنگ کے دوران پاکستان میں ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ فور لوٹ نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی کہ وہ اپنے سفیر کو اس علاقے میں لے جائے گا اور یہ علاقہ ویسے بھی بڑا خوبصورت ہے اور سیاحت کی کتابچے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فور لوٹ اس کا سفیر شام تقریباً 4 بجے اسلام آباد سے کوٹا کی جانب روانہ ہوئے اور راستے میں چند ایک دیدہ زیب مقامات پر رکے، نہ ہی تو ان کے پاس کوئی کیمرہ تھا اور نہ وہ گاڑی سے باہر اترے۔ جیسے ہی انہوں نے کوٹا سے واپسی کا راستہ اختیار کیا ایک بسنتی رنگ کی گاڑی جس میں 4 آدمی سوار تھے ان کے پاس سے گزری اور آگے جا کر رک گئی۔ آگے سے ایک ٹرک بھی آ گیا اور راستہ تقریباً بند ہو گیا۔ فور لوٹ نے کار کو ریورس کرنا چاہا کہ پیچھے سے 2 موٹر سائیکل سوار آ گئے اور راستہ روک لیا۔ 4 آدمی گاڑی سے اترے اور 2 موٹر سائیکل سے، اور انہوں نے فور لوٹ اور بوڑھے سفیر کو کھینچ کر گاڑی سے نکالا اور وہ زیادہ تگڑے نہیں تھے اور شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ فور لوٹ تو پہلے ہی ناک آؤٹ ہو گیا، پھر بوڑھے سفیر کی دھنائی شروع ہوئی۔ نہ ہی تو وہ فوجی لگ رہے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، پر ان کی شکلیں غنڈوں جیسی تھیں۔ فور لوٹ بیان کرتا ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر مار رہے تھے کہ نشانات کم پڑے، پھر بھی سفیر کا ایک ناک ٹوٹا اور گہری چوٹیں آئیں اور فور لوٹ کے سر کی ہڈی میں کریک آ گیا۔ فور لوٹ کہتا ہے کہ تقریباً 10 منٹ بعد جب اسے ہوش آیا تو حملہ آور جا چکے تھے اور سفیر اپنی چوٹیں سہلا رہا تھا۔ فور لوٹ کی اینک ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے کار کی چابیاں زمین پر سے اٹھائیں اور اسلام آباد پہنچ کر پولیس کو رپورٹ کی۔ پولیس نے پوری مدد کا وعدہ کیا۔ پروٹوکول آفیسر اور صدر پاکستان کو اطلاع ہوئی اور صدر نے سفیر کے ساتھ بہت ہمدردی کا اظہار کیا، قطع نظر اس کے کہ حکومت پاکستان نے مجرموں کو پکڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ فور لوٹ کو یقین ہے کہ یہ لوگ سرکاری گنڈے تھے اور انہوں نے سرکار کے حکم پر ہی ان کی پٹائی کی اور نہایت پھرتی اور صفائی سے یہ کام سر انجام دیا۔ نہ گاڑی توڑی نہ کوئی مال لوٹا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی غیر ملکی اس طرح کا رخ نہ کرے۔ فور لوٹ بتاتا ہے کہ کوٹا کے گرد و نواح کافی بدل چکے ہیں، اس جگہ کو اب گاڑیوں کی ورک شاپ بھی کہتے ہیں اور کافی پرانی فوجی گاڑیاں ارد گرد کھڑی ہیں۔ تار کی باڑ کے بجائے اب اس علاقے کے گرد ایک اونچی دیوار بنائی جا رہی ہے کہ باہر سے کچھ دکھائی نہ دے۔ سرکار پاکستان کو یہ علاقہ ممنوع قرار دے دینا چاہیے تھا اور فرانسیسی بےچارے سے یوں ہی پھنس گئے۔ بہرحال چونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات ہیں اور اس کی نگہداشت لازمی ہے، شاید اس لیے چند نوجوان افسروں نے جوش میں آ کر ان فرانسیسیوں کی پٹائی کر دی۔ کنگ بی ٹی 7335۔ یہ پڑھنے کے بعد کوئی قاری بھی یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ فرانس کا اول سیکرٹری جین فور لوٹ پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کی جاسوسی کے لیے امریکی جاسوسی ادارے سی آئی اے کا تنخواہ دار ملازم تھا اور اس کا شاید فرانس کو بھی علم نہیں تھا۔ اسی ایرانی کتاب میں ایک اور سفارتی پیغام درج ہے جو فور لوٹ کی جاسوسی سرگرمیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پیغام کا ترجمہ خفیہ: از طرف امریکی سفارت خانہ اسلام آباد، برائے سیکرٹری اسٹیٹ واشنگٹن، کونسل کراچی، امریکی سفارت خانہ دہلی، فرانس، ہنولوز۔ عنوان: فرانسیسی آفیسر کے ساتھ ایٹمی معاملات پر بحث۔ نمبر 1، جین فور لوٹ فرانس کے سفارت خانے میں فرسٹ افسر ہے اور ہم ایٹمی معاملات پر اس سے باقاعدہ اطلاع لیتے رہتے ہیں۔ 19 دسمبر کو ہمارے پولیٹیکل کونسل کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ کوٹا کے قریب عجیب قسم کی عمارتیں بہت تیز رفتاری سے تعمیر کی جا رہی ہیں۔ کوٹا اسلام آباد کے جنوب مشرق میں ایک گاؤں ہے جہاں تقسیم ہند کے وقت بہت سے ہندو مارے گئے تھے۔ نمبر 2، فور لوٹ کا کہنا ہے کہ اس نے اس جگہ کا بخوبی مطالعہ کیا ہے اور یہ ایک ایٹمی تنصیب والی عمارت لگتی ہے۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران تیزی سے 10 عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں، جس میں ایک مستطیل شکل کی بہت بڑی عمارت ہے۔ پاکستان میں عموماً اتنی تیزی سے کام نہیں ہوتا جس تیزی سے اس عمارت پر ہو رہا ہے۔ فون لوڈ کا کہنا ہے کہ اس نے کافی معلومات حاصل کی ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ کراچی کی ایک فرم کو 50 لاکھ ڈالر کا ایئر کنڈیشنگ کا ٹھیکہ ملا ہے۔ فون لوڈ نے ہمارے پولیٹیکل کونسل کو بہت سی تصاویر بھی دکھائی ہیں جو اس نے اور اس کے آسٹریلیا سفارت کار دوست نے اتاری تھی۔ یہ ویسی تصاویر ہیں جو آسٹریلیا سفارت کار نے ہمیں دی تھی اور ہم بیگ میں بھجوا چکے تھے۔ یقیناً یہ ایٹمی تنصیبات کی تصاویر ہیں۔ فرانسیسی سفیر نے فون لوڈ سے بھی کہا کہ یہ وہ تصاویر پہلے ہمیں دکھائے، پھر ملٹری اتاشی کے ذریعے فرانس بھجوا دے۔ ہماری پولیٹیکل کونسل نے کہا کہ اس نے بھی سنا ہے کہ کوٹا میں کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اسے بھی معلوم نہیں۔ بہرحال اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نمبر 4، فرانسیسی ری پروسیسنگ پلانٹ کے متعلق فون لوڈ نے بتایا کہ باقی ماندہ 2 افراد میں سے کیمسٹ 2 جنوری کو شاید واپس چلا جائے، اور دوسرا جو انجینئر تھا اگر اسے فرانس میں کوئی خاطر خواہ کام نہ ملا تو وہ شاید واپس آ جائے، لیکن مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ انجینئر کی بیوی بچے یہاں خوش نہیں تھے اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ سپروائزر جو پاکستان اور فرانس کے درمیان دورے پر رہتا تھا کراچی گیا ہوا ہے اور شاید واپس نہ آئے۔ فرانس کا ایک کونسلر لاہور میں ہے جو انجینئر ہے، لیکن وہ ایٹمی سائنسدان نہیں بلکہ بلڈنگ انجینئر ہے، اور اس کی خدمات ایک فرانسیسی فرم سی سے مستعار لی گئی ہے۔ فون لوڈ نے مزید کہا کہ اسے بھی کبھی کبھی مشورے کے لیے بلایا جاتا ہے، شاید وہ یہی رہے اور واپس نہ جائے۔ نمبر 5، فون لوڈ کا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان از خود ری پروسیسنگ پلانٹ بنانے کی کوشش کرے گا، جس میں شاید بہت وقت اور پیسہ لگے۔ جب فون لوڈ سے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمین منیر خان کے فرانسیسیوں کے ساتھ روابط کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ حمل بی ٹی 2497۔ سفارتکاری کی آڑ میں، کسی بھی غیر ملکی سفارتکار کا میزبان ملک میں غیر سفارتی سرگرمیوں اور غیر قانونی حرکات کا مرتکب ہونا یوں تو معمول کی بات ہے، مگر جینوا کنونشن کی روح سے یہ معاملہ انتہائی حساس سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کنونشن کی دستاویزات میں ضروری اصول طے کر دیے گئے ہیں۔ تاہم کسی بھی سفارتکار کی اس طرح کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے سے پہلے مہمان سفارتکار کے ملک اور میزبان ملک کے مابین عمومی تعلقات، ان ممالک کی سیاسی آب و ہوا اور ان کے لیے دفاعی خطروں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو ایسی حرکات کی بنا پر منظر پر آ سکتے ہیں۔ امریکی سفارتخانے کا ایک سیکنڈ سیکرٹری جس کا نام بوب تھا، اسلام آباد 7/4 سیکٹر میں رہائش پذیر تھا۔ ہماری معمول کی نگران ٹیم نے کئی بار ہمیں رپورٹ کیا کہ اکثر رات کے اندھیروں میں بہت سے خان اور ملک صاحبان پجاروں اور دیگر بڑی بڑی گاڑیوں میں بوب کے گھر آتے ہیں۔ یہ اطلاع ہمارے لیے اس لیے اہم تھی کہ مسٹر بوب کا نام نہ تو ISI کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے رابطہ افسران کی فہرست میں تھا اور نہ ہی ان کا تعلق انسداد منشیات کے اسکواڈ سے تھا، اس لیے بوب ہمارے لیے ایک پورا سرار شخصیت بن گیا۔ بوب کی بیوی تھی نہ بچے اور وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا، اور مزید یہ بھی مشاہدے میں آیا کہ وہ اکثر پاکستان سے باہر بھی جایا کرتا تھا۔ اس کیس میں 2 معاملات خاص اہم تھے۔ ایک، افغانستان کی جنگ، جب سے روسی فوجوں کے خلاف افغانستان میں مزاحمت کی جنگ شروع ہوئی تھی، امریکہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ فوجوں کے خلاف افغانستان میں مزاحمت شدید خواہش تھی کہ وہ خود اس جنگ کا کنٹرول حاصل کر لے اور ISI کا کردار محض 12ویں کھلاڑی کا ہو کر رہ جائے۔ امریکی سفارتکار ہمیشہ خواہش کرتے تھے کہ افغان رہنما کے ساتھ ان کی ملاقات کا اہتمام کیا جائے اور وہ ان لوگوں کو امدادی رقوم اور دیگر سامان خود اپنے ہاتھوں سے دیں تاکہ افغان رہنما امریکہ کی مرہون منت رہیں۔ ISI کو امریکہ کی اس خواہش کی تکمیل سے باز رکھنے کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کرنا پڑی، کیونکہ ان کی اس خواہش کی تکمیل کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ نے افغان جدوجہد کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ دراصل امریکہ براہ راست اس جدوجہد کو کنٹرول کر کے افغانستان میں امریکہ کے حامی ایک ایسی حکومت کے قیام کا خواہاں تھا جو کلیتاً سیکولر ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئی تو ہم نے فوری طور پر اس کی اطلاع صدر پاکستان کو دی۔ انہوں نے جب اس معاملے پر امریکیوں سے بات کی تو وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے، ان کے نزدیک یہ ناممکن بات تھی۔ مگر جب تیسرے ہی دن افغان مہاجرین اسلام آباد میں آنا شروع ہوئے تو امریکیوں کو علم ہوا کہ افغانستان پر روسی قبضہ ہو چکا ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ انہیں روسی حملے کا بہت پہلے سے علم تھا، مگر امریکی ہمیں یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ یہ حملہ ان کے لیے بھی حیرت کا باعث ہے۔ روسی فوجوں کے افغانستان میں آمد یقینی طور پر امریکیوں کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھی۔ اس جنگ میں امریکہ کے منفی کردار کا تفصیلی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے پوری جد و جہد کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا اور آئی ایس آئی کے کردار کو بھی سبوداز کرنے کی کوشش کی۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے لیے ایک علیحدہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا معاملہ منشیات کا تھا۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ منشیات نے امریکہ کی خارجہ پالیسیوں میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ پاکستان میں بھی انہوں نے ہماری قدروں اور اخلاقیات کی تباہی کے لیے منشیات کے ہتھیار کو کامیابی سے استعمال کیا۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی موجود تھیں کہ امریکہ، کینیڈا اور دیگر مغربی ممالک کے سفارت خانوں سے منسلک ڈرگ لیزن آفیسرز ڈی ایل او نے بجائے خود اپنی حکومتیں قائم کر رکھی ہیں اور وہ ہمارے دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر پاکستان کے عرصے میں گھومتے تھے اور جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا جو ان کے لیے وہ معلومات بھی اکٹھی کرتے تھے جن کا انسداد دہشت سے، انسداد منشیات سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون مقاصد کے اصول کے لیے بلیک میلنگ سے لے کر بھاری رشوتیں تک دینے کا سلسلہ جاری رکھا اور کھلے عام پاکستان کے تحفظ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ منشیات کے عالمی سوداگروں کو پکڑنے کے لیے یہ طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کہ وہ اپنے منتخب شدہ کسی کیریئر کو منشیات کی تھوڑی سی مقدار دے کر باہر بھیجیں گے تاکہ امریکہ اور یورپ میں ان کی مدد سے پورے گینگ کو پکڑا جا سکے، مگر انسداد منشیات کی یہ ذمہ دار افسران طے شدہ تھوڑی مقدار سے کہیں زیادہ منشیات ان کیریئرز کے ہاتھ بھجوایا باہر بھجواتے رہے اور خود بھی بلا روک ٹوک جتنی اور جیسی منشیات کی قسم چاہیں لے جاتے تھے۔ یوں نہ صرف اس مکروہ دھندے میں شامل رہے بلکہ انہوں نے منشیات کی عالمی منڈی میں لاکھوں ڈالر بھی کمائے۔ ہماری بے بسی دیکھیے کہ کسی ایجنسی کو یہ اجازت نہ تھی کہ ان کے بھیجے گئے کیریئر یا ان کو چیک کر سکیں۔ امریکی امداد کا بہت بڑا حصہ منشیات کی فروخت سے حاصل شدہ رقم پر مشتمل تھا جو افغانستان کی مقدس جنگ پر استعمال ہو رہا تھا، اور امریکہ اپنے ان ایجنٹوں کو جو پاکستان میں منشیات کی فروخت کی سرگرمیوں میں مصروف تھے ان فنڈ کی ادائیگی کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ امریکیوں نے اس سرگرمی کی آڑ میں پاکستان کے کونے کونے میں ہیروئن پھیلانے کی جو مذموم کارروائی کی وہ بجائے خود امریکہ کی پاکستان کے ساتھ دیرینہ دوستی اور پاکستان کے عوام کے ساتھ دلی ہمدردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ نے منشیات کے کنٹرول کے لیے پاکستان کی امداد کا سلسلہ 1979-80 میں شروع کیا جب پوسٹ کی کاشت انتہائی محدود پیمانے پر ہوتی تھی اور غریب کاشتکار محض اپنی علاقائی ضرورت کے مطابق یہ پودا کاشت کرتا تھا، مگر اس امداد کی آڑ میں امریکہ نے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس کے ذریعے ان کاشتکاروں کو پوسٹ کی کاشت کے لیے خفیہ طریقوں سے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جدید ترین تکنیکی سہولتیں، ادویات، عالمی منڈیاں، محفوظ راستے اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے براؤن اور سفید سونے کی انتہائی دلکش اور شاندار قیمتیں فراہم کی۔ امریکہ کے ان کرم فرمائیوں کی بدولت اس وقت تقریباً 6,000 ایکڑ اراضی پر پوسٹ کاش ہوتی ہے۔ انتہائی غیر ترقی یافتہ اور دور دراز علاقوں میں ہیروئن تیار کرنے کے 100 کے قریب کارخانے کام کر رہے ہیں۔ مقامی اور عالمی مارکیٹ میں اس وقت ہیروئن کی تجارت کے موجود پیشے سے ہزاروں کی تعداد میں شرفا منسلک ہیں اور پاکستان میں ہیروئن کے عادی افراد کی تعداد 30,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ افیوم تباہی اور بربادی کے بجائے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اس لیے اسے ایٹم برائے سکون کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا بھی افسوس ہے کہ امریکی منصوبہ بندی اور ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کی منفی پالیسیوں اور منفی کردار کی وجہ سے ہم قدرت کے اس عطیے سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ یہی وہ پودا ہے جسے ہیروئن حاصل کرنے کے بجائے مارفین، کوڈین اور تھیابین جیسے مفید اور کار آمد عناصر حاصل کیے جا سکتے ہیں جو زندگی بچانے والی اور درد سے نجات حاصل کرنے والی ادویات کا ایک لازمی جز ہیں۔ اگر ہم پوس کے پودے سے یہ عناصر حاصل کر کے عالمی منڈی میں بین الاقوامی دوا ساز اداروں کو برآمد کر رہے ہوتے تو پاکستان ہر سال لاکھوں ڈالر کا زر مبادلہ کما سکتا تھا۔ ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھاری قرضے لینے نہ پڑتے۔ پاکستان کی کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کا خواب ان بیرونی اندرونی خیر خواہوں کی وجہ سے ہی کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ بہرحال بوب کے بارے میں ان اطلاعات کے بعد ہم نے اسے مستقل نگرانی میں لے لیا، مگر ہمارے کارکن ساتھی ان کے گھر آنے جانے والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں اور بوب کی آمد و رفت کے علاوہ اور کوئی مفید معلومات حاصل نہ کر سکے۔ ہم نے بال آخر یہ فیصلہ کیا کہ بوب کے گھر میں جاسوسی کرنے والے خفیہ آلات نصب کر دیے جائیں تاکہ مہمانوں کے ساتھ اس کی گفتگو سنی جا سکے۔ یہ فیصلہ بڑا نازک تھا، مگر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے نتائج ہمیں کسی مصیبت میں بھی گرفتار کروا سکتے ہیں، ہم یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن جب بوب دفتر میں تھا، ہمارا ایک آدمی نہایت ہوشیاری سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بوب کے بیڈ روم اور سائڈ روم کی الماریوں میں انتہائی قیمتی اور جدید ترین رائفلیں، پستول، بندوقیں اور کیمرے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ایک باتھ روم میں چالو حالت میں ایک وائرلیس سیٹ بھی تھا۔ اسے بوب کے تکیے کے نیچے اس کا بٹوا بھی ملا جو شاید جانے کی جلدی میں بھول گیا تھا۔ اس بٹوے میں اس کا CIA کا شناختی کارڈ تھا۔ ہمارے آدمی نے سارے گھر کی تصاویر بنائی، کارڈ کی تصویر بھی بنا کر اسے واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور خفیہ آلات لگا کر واپس آ گیا۔ کتاب بلیک واٹر کا پارٹ نمبر 6 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ مزید حصہ پارٹ نمبر 7 میں ملا۔